بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب مجلس کی ابتدا میں ہر بار دل یہ چاہتا ہے کہ تمام مومن و مومنات و مسلمین و مسلمات کے لیے صلوات و برکت کی دعاؤں سے ابتدا کی جائے کہ پروردگار عالمین آپ تمام حضرات کے لیے بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں مؤمنین و مؤمنات عزاداریہ سید الشہداء میں مصروف و مشغول ہیں ان سب کے لیے بھی کہ خدا ہم میں سے کسی کو اپنی خصوصی رحمتوں عنایتوں اور برکتوں سے محروم نہ فرمائے اور آج کل کے حالات کے حوالے سے بھی خصوصی دعا ہے کہ جدھر جدھر بھی جہاں جہاں بھی عزاداریہ سید الشہداء علیہ السلام جاری و ساری ہے خدا اس کو بحفاظت قائم و دائم رکھے اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو ہر قسم کی آفت و بلائیں ناگہانی سے محفوظ فرمائے کیونکہ یہی وہ درس ہیں کہ جو ہر نماز میں ہم سورہ حمد میں اس درس کو پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے یعنی سورہ حمد میں اگر آپ دیکھیں تو ہر سیرہ ہر جگہ پر آپ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہیں بھی لفظ میں نہیں استعمال کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط یہ سارے کے سارے ہم جمع کہ پروردگار عالمین مومن کو ایک شخصیت کے طور پہ نہیں بلکہ ایک وحدت امت کے طور پہ دیکھتا ہے تو یہ جذبہ یہ اسپرٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے یہ انسان کے اندر اگر خدا نخواستہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں تو وہیں سے اس کے سکوت اور اس کے گراوٹ اور اس کی پستی کا آغاز ہو جاتا ہے کہ میں کسی بھی عنوان سے نہیں اگر خدا نے مجھے کوئی نعمت دی تو وہاں بھی ہم اور اسی کو حقیقتا نعمت کا شکر کہا جاتا ہے نعمت کا شکر یہی ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کو بنی نوع انسان کو کس طریقے سے ان نعمتوں میں شامل کرتے ہیں جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی تو رب العالمین ہمیشہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے خصوص وہ تمام افراد اور انسان جو مکہ قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں ان کے دنیاوی اور اخروی برکات و درجات میں اضافہ فرمائے ऐसे मरहले को हमने तय किया जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद काफी मुश्किल मरहला है, लेकिन खुदा के फजल व करम से उम्मीद है कि वो बात आपके अजहान तक पहुंच गई होगी। और वो ये नुक्ता था कि हमने कोशिश की बेइज़्ज़त ताला के अक्ल की तारीफ को बयान करें, किस उनवान से? कुरान और अहले बैत के अकवाल के उनवान से। जैसे देखें, एक बात अच्छे तरीके से मद्देनजर रखें कि लुगत में या उर्फ में, उर्फ का मतलब है कि वो जिस तरीके से कि लोगों के दरमियान बोलचाल में एक लफ्ज के जो माने समझे जाते हैं, अक्सर वो माने वो नहीं होते जो लुगत में होते हैं। यानी अफराद एक लफ्ज को जिस तरीके से जिन मायना में इस्तेमाल करते हैं, वो मायना अक्सर औकात लुगवी और असली मानों से अलग होते हैं। इसी तरीके से अक्सर औकात लुगवी माना जो है वो इस्तेलाही मानों से अलग होते हैं। कुरान करीम और आइम्मा ताहिरीन ने इब्तिदा वहीं से की है जहां से इंसान जो कुछ समझते हैं, लेकिन उस समझ को एक दूसरे दर्जे पर पहुंचा दिया। कि जिस तरीके से आप तमाम नामों को देखें जो खुदा ने इबादतों के नाम रखे, अफला, फलात के लफ्जी और लुगवी माने विसाल, मिलाप। लेकिन अब कुरान ने नमाज को सलात कहा तो इसका मतलब यह हुआ कि अब ये इस विसाल का मतलब क्या है कि बंदे और खुदा का मिलाप, वो अमल जो बंदे और खुदा के मिलाप का वसीला और जरिया बनता है वो अफलात है, वो नमाज है। इसी तरीके से अफवाओं, सौम के लोग भी माने क्या है? ढाल, बचाओ। अब खुदा ने रोजे का नाम, रोजे के लिए लफ्ज सौम को मुंतखब फरमाया कि रोजा किस लिए काम आता है? गुनाहों से बचाओ और ढाल का काम। यानी चीज वही है कि जो इंसान समझ रहे हैं, वो लफ्ज वही है कि जो इंसानों के पास पहले से मौजूद है, लेकिन उसको ही एक अपग्रेडेशन, उसी को एक दर्जा ऊपर कर दिया कुरान ने और अहले बैत ने। तो इसी तरीके से जो बात हम कह रहे थे कि अक्ल और जहल बुनियादी मफहूम वहीं से लिया गया है कि अक्ल की हम बात करते हैं कि एक ऐसा शख्स जो जीरक है, दाना है, गहराइयों में जाने की सलाहियत रखता है, गौर और फिक्र करने की ताकत और कुव्वत रखता है। कुरान ने कहा यही है, ऐसे इंसान आकिल है, लेकिन सिर्फ गौर और फिक्र तक महदूद रह जाना अक्ल नहीं है, बल्कि अक्ल असल में वो चीज है कि जो इंसान को सही नतीजे तक पहुंचाए। ये इजाफा है कि हम ये कहते हैं कि जो शख्स गौर और फिक्र करता है वो अकिल है। खुदा ने कहा नहीं, सिर्फ तफक्कुर और तदब्बुर अकलमंदी की दलील नहीं, बल्कि तफक्कुर और तदब्बुर तुम्हें सही अंजाम की जानिब रहनुमाई करती है या नहीं, ये ताकत। कि बुनियादी चीज वही है, बुनियादी कंसेप्ट वही है कि तफक्कुर और तदब्बुर पर ही ताक़ुल की बुनियाद है। उसके बगैर, यानी इल्म के बगैर, फिक्र के बगैर, तदब्बुर के बगैर अक़ल नहीं। वमा याक़िलुहा इल्ला अलिमून, कि अक़ल हासिल करने वाले उलमा के सिवा और कोई नहीं है। लेकिन जैसा हमने बात की कि उलमा में दो किस्म के अफराद हो जाते हैं, आलिम बनने के बाद इंसान दो में से किसी एक राह पर चल पड़ता है। एक राह वो होती है कि जो उसे तबाही की तरफ ले जाती है आलिम बनने के बाद, और एक राह वो होती है कि जो उसे बुलंदी और निजात अबदी और उखरवी की तरफ ले जाती है। वाह, तो परवरदिगार इस चीज की तरफ खुसूसियत से तवज्जो दिलाना चाहता है कि इस बात को समझो कि जिस ग्रोह की मैं तारीफ कर रहा हूं, जिस ग्रोह को लायक तारीफ और तबरीक समझ रहा हूं, बयान कर रहा हूं अपनी किताब में, उस ग्रोह की क्या सिफात है। ये एक गहरी बात थी जो कल हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की कि अक्ल का हकीकी मतलब क्या है कुरान और अहले बैत के कलाम की रोशनी में। और यकीनन जाहिर है कि हमारे सामने ऐसे मजालिस के अंदर एक दो चीजें जो मुझे बहुत परेशान करती हैं वो ये है कि एक तो वक्त तंग होता है, हम बहक नहीं सकते चीजों को समझाने के हवाले से, और दूसरा यह कि मजमे में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। کہ مختلف اتنے مختلف لیول کے حضرات اس وقت میرے سامنے تشریف فرما ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کے معیار ذہنی کے مطابق بات کروں. اس لیے ضروری یہی ہوتا ہے کہ انسان بالکل سب سے جو نچلا درجہ ممکن ہو اس کے اعتبار سے بالکل سہل انداز سے بات کرے. تو بہرحال اور ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری گفتگو کیونکہ بعنوان مجلس ہے اس لیے ڈائیلاگ نہیں ہے, مونولاگ ہے, یعنی صرف ہم کہیں گے اور آپ سنیں گے. لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, کیونکہ مجلس ہم ہمیشہ یہی سنتے رہے ہیں کہ مکتب اہل بیت, کہ مجلس جو ہے وہ کیا ہے, مکتب اہل بیت ہے, مجلس جو ہے وہ تشیعوں کی دانشگاہ ہے. تو اسی چیز کو برقرار رکھتے ہوئے کہ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے, میں مجلس کے بعد ادھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, آپ اس وقت سوال کر سکتے ہیں یا کوئی چیز لکھ کے بھی مجھے دے سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی جواب دینے کی آپ کو کوشش کریں گے. لیکن آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ جتنا وقت بھی آپ یہاں پر گزاریں اور سرو کریں اس کا کچھ حظ اور محاصل لے کے یہاں سے رخصت, کہ جس کے ذریعے سے آپ کی عقل و فہم و دانش میں اضافہ ہو اور جس کے وجہ سے آپ کی زندگیوں میں کوئی بہتری ہے. کیونکہ قرآن اور اہل بیت سے قریب ہونے کا مطلب ہے نورانیت کا حاصل ہو, یعنی کہ وہ شخص جو قرآن اور اہل بیت کی بات کرے یا جس محفل میں یہ تذکرے کیے جائیں اور وہاں انسانوں کے زندگی میں عقل کے معیار میں بہتری نہ آئے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام صحبت میں جب بھی انسان بیٹھتا ہے تو کسی برائی میں کمی آتی ہے یا کسی اچھائی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ قرآن کا اثر ہے, یہ اہل بیت کا اثر ہے. تو یہ اثر ہمارے اندر لازمی پیدا ہونا چاہیے. تو بات ہم کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہم نے روز گزشتہ جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ اگر ہم انسانوں کو تقسیم کریں, انسانوں کی کیٹیگریز بنائیں, تو پہلے درجے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان یا عالم ہے یا غیر عالم ہے, انسان یا عالم ہے یا غیر عالم. غیر عالم سے مراد ابھی اس کی بھی ہمیں وضاحت کرنا ہے کہ علم سے کیا مراد ہے, یعنی ایک شخص جو جانتا ہے اور ایک نہیں جانتا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان یا عالم ہے یا طالب علم ہے یا خس و خاشاک, یعنی وہ شخص جو علم کی راہ پر نہیں ہے کسی نہ کسی درجے پر نہیں ہے وہ حقیقتاً انسان ہی نہیں, اس کی انسانیت معتبر نہیں. اب جو غیر عالم ہے اس کی تو تعریف آپ نے سن لی کہ وہ کیا ہے اہل بیت کی نظر میں, یا تو وہ مثل جمادات ہیں یا مثل خس و خاشاک. جو افراد عالم ہیں ان کی بھی دو تقسیم ہیں, یعنی عالم یا عقل مند ہے یا جاہل, انسان یا عالم ہے یا لا علم ہے, غیر عالم. غیر عالم جو ہے وہ اینٹ پتھر کوڑے کرکٹ کی مانیں گے اللہ نہ کرے. یعنی اہل بیت کے ماننے والوں میں ظاہر ہے کہ ایک فرد بھی اس درجے میں نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. لیکن جو عالم ہیں ان میں بھی دو امکانات ہیں, یا وہ عاقل ہوگا یا جاہل ہوگا. اس کا کرائٹیریا کیا ہے, اس کا پیمانہ کیا ہے کہ اگر وہ اپنے علم کو درست راہ میں استعمال کرے صحیح نتیجے تک پہنچے تو وہ عقل مند, اور اگر علم حاصل کرنے کے بعد یا اس طریقے سے بیہیو کرے کہ جیسے اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں یا علم اس کو کسی غلط نتیجے اور انجام تک پہنچا دے تو وہ انسان جاہل. یہ تعریف و تعبیر ہے ائمہ علیہ السلام, اور اسی بنیاد پر اگر اردو میں بھی اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے, شرح حدیث جنود عقل والجہل, امام صادق علیہ السلام نے عقل و جہل کے لشکروں کی بات کی ہے کہ عقل کے لشکر کون سے ہیں اور جہل کے لشکر کون سے ہیں, اور کم از کم 50 سے زیادہ صفات اور اعمال کی فہرست گنوائی ہے کہ جو عقل اور جہل کے رشتہ ہے، اور اس کی شرح آیت اللہ خمینی نے کی ہے اور اب اردو میں بھی کتاب میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں. اصول کافی جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ باب اول کتاب العقل والجہل، کہ آئمہ کی نظر میں یہ بات بالکل واضح ہے عقل اور جہل کی تقسیم، کہ جہالت بالمقابل عقل ہے نہ کہ بالمقابل علم. اس بات کو، اس نقطے کو بالکل ذہنوں میں اپنے بٹھا لیں، نقش کر لیں، اور اس عقل کی تعریف کو اپنے سامنے واضح کر لیں کہ عقل وہ جوہر ہیں، وہ کوالٹی ہیں، وہ تحفہ خداوندی ہے ایک انسان کے لیے، کہ جو اسے درست نتیجے کی جانب ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتی ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا باریک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ کیا ہر انسان عقل لے کر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں، ہر انسان عقل لے کر نہیں پیدا ہوتا. میں نے کل آپ کی خدمت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 78 پڑھی تھی کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. انسان سمع، بصر اور افئدہ لے کے پیدا ہوتا ہے، عقل لے کے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ سمع، بصر اور افئدہ کے ذریعے سے عقل کو حاصل کرتا ہے. یعنی یہ تحفہ خداوندی ہے عقل، کہ انسان جب علم حاصل کرنے کے بعد، یہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات بالکل مبہم نہ رہ جائے، وضاحت انشاءاللہ آئیں گا، کہ انسان عقل کو کیسے حاصل کرتا ہے، صرف علم کے ذریعے سے نہیں، بلکہ علم جب عدالت کے ساتھ مل جاتا ہے تو انسان عاقل ہو جاتا ہے. علم اور عدالت کے مجموعے کا نام عقل، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل کرنا پڑتی ہیں. صحیح، یعنی کہ انسان جیسے کہ امام سے پوچھا گیا کہ عقل کی تعریف کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ العقل ما عبد به الرحمن وقت سبا به الجنان. عقل کیا چیز ہے بھائی، جہاں سے میں نے یہ مستعار لے کے یہ تعریف آپ کے سامنے بیان کی، کہ عقل وہ شے ہے، وہ جوہر ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جائے اور جنتوں کو کسب کیا جائے، جنتوں کو. والذین اوتوا العلم درجات، جو خالی مؤمن ہے اس کے لیے درجہ ہے، جو صاحبان علم ہیں ان کے لیے درجات ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، جو صاحب عقل ہے اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے. وقت سب بہل جنان، جنتوں کو کسب کرے، وہ نیچے سے ساری جنتوں کو حاصل کرتا ہوا کہاں تک پہنچتا ہے، بہشت لقا تک پہنچتا ہے، خدا کی ملاقات تک پہنچتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ جنت کی عقل اس چیز کا نام کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جائے اور جنتوں کو کسب کیا جائے. اور یہی بات میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی کہ درست نتیجہ کسے کہتے ہیں، تقرب پروردگار اور فلاح آخرت. یہ اسی حدیث کی بنیاد پہ بات ہے. عبد به الرحمن، کہ عقل وہ ہے کہ جو رحمان کی بندگی کی طرف رہنمائی کرے، اور اخروی زندگی میں جنتوں کے کسب کے لیے انسان کو آمادہ کرے. پھر راوی پوچھتا ہے کہ پھر معاویہ کے پاس کیا ہے، اسی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے، پھر معاویہ کے پاس کیا ہے. اس کا انگریزی ترجمہ جو میں نے دیکھا اس میں ایک بڑا اچھا لفظ ہے، یعنی امام نے تو فرمایا نکرہ، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وکیڈنس اینڈ کننگ، کہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو عقل سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن عقل اصل میں کیا ہے، وکیڈنس اور کننگ ہے. یہ تو بعض اوقات ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو عقل کہتے ہیں. بعض اوقات ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان جو چالاکی اور عیاری سے دنیا سمیٹ رہا ہے یہ عقل مند ہے. لیکن قرآن اور آئمہ طاہرین علیہ السلام ان سارے خیالات پر خط تنسیق کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ عقلی یہ معاویہ نے صحیح بظاہر علی علیہ السلام کو ہرا دیا, اس میں ہمیں تعامل نہیں, بظاہر ہرا دیا, ان کے لوگ توڑ لیے, ان کو مشکلات میں مبتلا کیا, اس کے بعد علی علیہ السلام کے بعد پوری سلطنت کا قابض ہو گیا. ٹھیک, لیکن کیا جس طریقے سے اس نے یہ سارے جوڑ توڑ کیے, جس طریقے سے اس نے اپنے بعد یزید کو ملت اسلامیہ کا حاکم بنوا دیا, کیا اسے عقل کہیں گے؟ امام فرماتے ہیں نہیں, وہ عقل سے مشابہت رکھتی ہوئی ایک چیز ہے, لیکن اصل میں وہ منکر کی ایک قسم, وہ منکر کی ایک چیز, وہ کننگ ہے. اس چیز کو اپنے ذہنوں میں واضح فرما لیجیے کہ عقل مند انسان کو بننا پڑتا ہے, انسان عاقل ہو کر پیدا نہیں ہوتا, اور عقل مند انسان اس وقت بنتا ہے کہ جب عالم کے ساتھ عادل بھی ہو جائے, یعنی صرف چیزوں کا علم نہ رکھتا ہو بلکہ ہر چیز کو درست مقام اور محل اور جگہ پر استعمال کرنا اس کی عادت بن جائے. یہ ہے ملک عدالت. ملک عدالت کا مطلب یہ کہ انسان ہر شے کو اس کے درست محل میں استعمال کرے, ہر چیز کو اس کے صحیح مقام و مرتبے پر رکھے, تب علم انسان کو عقل تک پہنچاتا ہے. اس کی انشاءاللہ وضاحت آئے گی, کیونکہ علم کے اعتبار سے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضاحت طلب ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں, کن چیزوں کا جاننا, یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اتنی 16 سال 18 سال تک پڑھ کے ڈگری لی, کیا ہم عالم ہو گئے خدا کی نظر میں, پیغمبر کی نظر میں, اور خدا اور رسول کی نظر میں, امام کی نظر میں عالم ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ خدا کیوں فرما رہا ہے قرآن میں کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یا کیوں کہہ رہا ہے کہ عقل علماء ہی عقل تک پہنچتے ہیں؟ یہ کون سا علم ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اس کی وضاحت ضروری ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ. لیکن آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مسائل عقل کے حوالے سے اور جہل کے حوالے سے یہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں اور ذہنوں میں راسخ ہو جائیں. اسی وجہ سے عقل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عقل اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو کبھی غلط رہنمائی نہیں کرتی, یعنی اگر انسان عقل مند ہو جاتا ہے تو ہمیشہ صحیح چیز کو منتخب کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عقل گمراہ ہو گیا, عقل کے لیے گمراہی نہیں. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے, یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں عقل مند تھا اور اس کے باوجود میں ایک غلط رستے پہ چلا گیا, نہیں. جو انسان عاقل ہے, جیسے عاقل عقل مند انسانوں کے بلند ترین اعلیٰ ترین مصداق کیا ہیں؟ ائمہ اور انبیاء, ان میں غلطی کا گزر ہی نہیں. میں نے آپ کے سامنے روز اول ایک حدیث پڑھی تھی پیغمبر اکرم نے کہ خدا جس شخص کو, جس انسان کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے اس کی پہلے عقل کو کامل کرتا ہے. اب آپ اس کا مطلب سمجھیے کہ جس کی عقل کو خدا کامل کر دے, جسے خدا عقل کا تحفہ دے دے, وہ زندگی میں کبھی غلط چیز کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. نہ کہ عقل کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ عقل کبھی گمراہ ہوتی ہے کبھی ہدایت کرتی ہے, ایسا نہیں ہے. عقل کبھی گمراہ نہیں ہوتی, اور جب تک انسان گمراہی کے پھندوں کا شکار رہے اس وقت تک یہ سمجھتا رہے کہ ابھی میں عقل مند عاقل نہیں ہوا, ابھی مجھے عقل کا جوہر نصیب نہیں ہوا. اور اس چیز کو خواجہ نصیر الدین طوسی نے بہت خوبصورت ایک حدیث کے ذیل میں بیان کیا کہ امام نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. اس کی تشریح میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جہنم اور جہنت کے 7 دروازے, یعنی انسان کے حواس سے 5 اور ہاتھ اور پیر جن کے ذریعے سے وہ عمل کرتا ہے, کہ اگر ان 7 کو صحیح استعمال کرے گا تو یہ 7 جنت کے دروازے ہیں, اور اگر ان سات چیزوں کو غلط استعمال کرے گا تو یہ سات جہنم کے دروازے ہیں. یعنی اگر آنکھ سے وہ کام لے گا کہ جس کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا تو یہ آنکھ جنت کا دروازہ ہے. اگر کان سے وہ باتیں سنے گا کہ جو خدا اور رسول کی محبوب ہیں جو عقلی ہیں تو یہ کان جنت کا دروازہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بالعکس کہ اس کان ناک ہاتھ پیر ان کو استعمال کرتے ہوئے گناہ معصیت خرابیوں کی طرف اپنی زندگیوں کو لے چلے گا گزارے گا تو یہی جہنم کے دروازے بن جائیں گے. لیکن ایک در جو بہشت میں ہے اور جہنم میں نہیں ہے وہ در عقل ہے. کہ عقل اگر انسان استعمال کرے, کوئی انسان اگر عاقل ہو تو وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. عقل سوائے بہشت کے اور کسی راہ پر انسان کو لے کے جاتی ہی نہیں. یہ ہے عقل کا اصل مفہوم. اس لیے ہم خدا سے دعا کریں گے خدا ہمیں تحفہ عقل عنایت کرے. یعنی اس بات کو نہیں سوچنا کہ خدا نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, عقل ہی عقل نہیں ہے, بلکہ خدا ہمیں وہ صلاحیت وہ توفیق عنایت فرمائے کہ سوچنے سمجھنے کے بعد ہمیشہ درست نتیجے پر پہنچے, ہمیشہ صحیح انجام کی طرف ہمارا رخ. یہ عقل. اس عقل کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے امیر المومنین علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب نصیحت کی ہے. مجھے علم نہیں ہے کہ آپ میں سے کتنے افراد کی نظر سے وہ کلمات گزرے ہیں, وہ کلمات کہ جس میں ایک معصوم نے دوسرے معصوم کو نصیحت یا وصیت کی ہے. وہ جملے خصوصی ایک لطافت اور گہرائی کے حامل ہوتے ہیں. یعنی جس میں ایک ہستی معصوم دوسرے سے مخاطب ہو کے کوئی بات کرتی ہے اور تنہائی میں, اس کے اندر بہت زیادہ گہرائیاں ہیں جو عام طور سے ان کلمات میں نہیں پائی جاتی کہ جو معصوم غیر معصوم سے کلام کرتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی اذا رأيت الناس يتقربون الى خالقهم بانواع البر. یا علی جب تم اس چیز کو دیکھو کہ انسان اپنے خالق کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کی تغدو میں مصروف ہیں مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے سے, یعنی صدقات, عبادات, اخلاقیات, یہ کیا ہیں, مختلف قسم کی نیکیاں. تقرب الیہ بانواع العقل, تم خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو مختلف قسم کی عقلوں کے ذریعے. اب اس کی تشریح تو میں کر بھی نہیں سکتا, میں اس جگہ پہ نہیں ہوں کہ بانواع العقل کی تشریح کروں کہ عقل کے کیا درجات ہیں, عقل کی کیا قسمیں. بظاہر صرف اتنا نظر آتا ہے کہ شاید عقل کی انتہائی منزل کو حکمت کہتے ہیں کہ جس کو پروردگار نے خیر کثیر کہا. بانواع العقل تسبقہم, تم ان سب پر سبقت لے جاؤ گے, تم ان سب پر سبقت لے جاؤ اپنی عقل میں اضافے کے ذریعے سے, اپنے عقل کے کمال کے ذریعے سے. تقرب پروردگار کو چاہو تو تم ان تمام انسانوں سے آگے بڑھ جاؤ گے جو مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ جیسے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم, عبادت کثرت صوم و صلات کا نام نہیں, بلکہ افضل عبادت کیا ہے, کثرت تفکر فی امر اللہ. افضل ترین عبادت امر خدا میں تفکر کرنا, خدا کی نشانیوں میں. میں نے کل آپ کی خدمت میں پڑھی قل ھو اللہ کے حوالے سے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کا ذہن جو انسانیت کی کریم ہے کہاں جا رہا ہوتا ہے, خدا کی خلقت پر، خدا کے کاموں پر، خدا کے نظام پر، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ اپنی راتوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کثرت سے ہمیں وحدت تک پہنچا دے. یہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری تربیت اس انداز سے نہیں ہوئی، اس لیے بعض اوقات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سمجھ کوئی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ شاید یہ اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ آج سے عبادتیں چھوڑ دو. یعنی ہرگز نہیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کر دے، ایسی کوئی بات نہیں. افضل ترین عبادت، اور جو انسان اس عبادت کی طرف آتا ہے اصل میں اسی کی عبادت کا معیار بھی بلند ہوتا ہے. یعنی وہ انسان جو آیات الہیہ میں غور و فکر کرتا ہے حقیقتاً نماز بھی وہی پڑھتا ہے. ہم جیسے افراد تو صرف ارکان ادا کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، نماز. ہماری نماز اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ لیکن جو آیات الہیہ میں غور و فکر کرے، جو خدا کی نشانیوں کی معرفت حاصل کرے، اصل میں نماز بھی اسی کی. تو پیغمبر اکرم عجیب نصیحت فرماتے ہیں علی علیہ السلام کہ جب تم اس بات کو دیکھو کہ انسان مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تم بانواع العقل، عقل کے مختلف راہوں سے، عقل کی مختلف قسموں سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرو، تم ان سب سے آگے نکل جاؤ. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انسانوں میں بھی سب سے محبوب بنو گے اور خدا کی نظروں میں بھی سب سے پسندیدہ قرار پاؤ گے. جو عاقل انسان ہے انسانوں کے اندر بھی سب سے زیادہ پسندیدہ وہی ہے، اور آخرت میں خدا کی بارگاہ میں بھی سب سے بلند درجات اسی کے لیے. یہ ہے عقل، یہ ہے عقل کا فائدہ. لیکن اب میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی ہم لفظ عقل استعمال کریں گے تو تعریف آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی کہ عقل سے ہماری مراد کیا ہے. علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا مولا یا ومن عقل، یہ جو کلمات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ تھوڑے سے دقیق ہیں، گہرے ہیں، مطالب مشکل ہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری اس اعتبار سے اور خاص طور سے اس ممبر پر بیٹھ کے سمجھتا ہوں کہ جو کچھ قرآن اور آئمہ نے اپنے شیعوں سے کہا ہے وہ بات ان تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور اس خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں گے آپ بہت مشکل بات کر رہے ہیں یا ایسی بات کر رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ ایک یقین میرے دل میں موجود ہے کہ اگر انسان مسلمان ہے، مؤمن ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، تو اس کے اندر وہ نور ضرور کہیں نہ کہیں روشن ہوتا ہے کہ جو اسے اہل بیت کی باتوں کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے. اس امید پر انشاءاللہ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. علی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا مولا یا وما العقل، عقل کی تعریف بیان کیجئے. آپ نے فرمایا العقل جوہر، جوہر دراک، درک کرنے والی شے، محیط بالاشیاء من جمیع جہاتہا، اشیاء پر ہر طرف سے محیط ہے. یعنی عقل نے اشیاء کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. عارف بالشیء قبل کونہ، عقل کسی شے کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے پہچان لیتی ہے. عقل وہ جوہر ہے جو کسی شے کی عارف ہو جاتی ہے اس وقت کہ ابھی وہ شے وجود میں نہیں ہے. فہو علۃ الموجودات، اور بس عقل ہے کہ جو تمام موجودات کی، مخلوقات کی علت ہے، یعنی جس کی وجہ سے خدا نے مخلوقات کو پیدا کیا. وہ نہایت المطالب، ابتدا بھی عقل ہے اور انتہا بھی عقل ہے. اول الموجودات، کہ اسی کے یہیں سے موجودات کی ابتدا ہے. وہ نہایت المطالب، اور جتنے مطالب ہیں وہ عقل پہ ہی جا کے ختم ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مخلوق اول جیسے ہم بعض اوقات نور احمدی یا حقیقت احمدی بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نام عقل کل بھی ہے.
سبحان اللہ،
یعنی کامل ترین عقل مخلوق اول ہے، جس کا جلوہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے اس دنیا میں ہمارے سامنے شخصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقل کامل، اس مخلوق اول کا جلوہ مظہر آن حضرت کی ذات مبارک ہے، کہ جو اس ہستی سے وابستہ ہو گیا، جس نے اس ہستی سے اپنا رشتہ ذہن و قلب فکر جوڑ لیا، وہ انسان حقیقتاً عقل و حکمت کی راہوں کو طے کرتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ صرف زبان سے محبت خدا کا دعویٰ کافی نہیں، جب تک اتبعونی میری اتباع کرو تو اللہ کی محبت کا مرکز بن جاؤ گے، خدا بھی تم سے محبت کرنا شروع کرے گا. تو پیروی اور اتباع پیغمبر اکرم عقل کے حصول کا بہترین نسخہ. کہ اگر کوئی انسان یہ پوچھے کہ عقل کیسے بنے، عقل کو کیسے حاصل کریں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ پیغمبر اکرم کی سیرت و سنت کی اتباع شروع کر دی، اور جس حد تک اس کی پابندی کر سکتے ہیں، یا تو 13 ہستیاں ان کے تو مثال ہم دے نہیں سکتے، کہ وہ 13 ہستیاں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی اس درجے پر اتباع کی کہ گویا خود محمد ہو گئے. اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد، کہ اس طرح سے حضور کی سیرت پاک، سیرت طیبہ کی پیروی کی، ایسے ہو گئے کہ جیسے خود وہی ہیں، کہ اس کی مثال امام سجاد علیہ السلام نے دی ہے. کہ ایمان کے مراحل اور مراتب کیا ہوتے ہیں، کہ ایسا ہے کہ جیسے تم لوہے کے ایک ٹکڑے کو آگ میں ڈال دو، پہلے وہ لوہا لوہا رہتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ جب وہ آگ میں تپنا شروع ہوتا ہے تو اس کا رنگ بدلتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آخر میں وہ خود ہی آگ بن جاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ احسن. تو یہ قرآن اور اہل بیت کیا ہیں؟ یہ رنگ خدا ہے. یہ رنگ خدا ہے. ان کی اتباع کیا ہے؟ ان کی پیروی کیا ہے؟ اپنے کو الہی رنگ میں رنگ لینا. یہاں تک کہ انسان اس جگہ تک پہنچ جائے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کہوں ہمارے، کیونکہ آج کے دور کی مثال انسان کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے، اگرچہ کہ ہم تمام ہستیوں کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ افراد کے جو ہماری زندگیوں میں، ہماری نظروں کے سامنے جنہوں نے اس مرتبے کو حاصل کیا، وہ ہمارے لیے زیادہ لائق پیروی ہوتے ہیں. کہ میں اگر یہ بات آپ سے کہوں کہ مثل خمینی و طباطبائی کہ الہی رنگ میں رنگ جائے، اس طریقے سے انسان بن جائے کہ اس کا کوئی لفظ، کوئی حرکت، کوئی شے خدا کی مرضی کے مخالفت میں نہ جائے، ایسا انسان. اور یہاں پر میں، جب یہ میں نے نام لیا ہے، تو ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ شاید آیت اللہ مراشی نجفی یا آیت اللہ رضا گلپائگانی سے منقول ہے، کہ آقا خمینی کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا کیا حال رہا اس دنیا سے نکلنے کے بعد، تو کہا ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ پر مجھے روکا گیا، ایک جگہ پر مجھ سے استفسار کیا گیا. میں کہا وہ کون سا مقام؟ کہنے لگے کہ جب آپ انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران ایئرپورٹ پر اترے اور وہاں آپ کے سامنے اتنا بڑا مجمع کھڑا ہوا، تو میں نے زندہ باد کے نعرے لگایا، اس وقت آپ نے مجمع کو دیکھ کر جو ہاتھ ہلایا وہ کس لیے ہلایا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اس جگہ پر پوچھنے والے ملک کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میرا ہاتھ ہلانا شکر خدا کے لیے تھا. ایسے افراد ہماری زندگی میں ہماری نظروں کے سامنے, مثل سلمان و عزر, تو ان سے بھی ان کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ایک جملہ اگرچہ سخت ہے لیکن جسارت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دشمنوں کی ایک پلاننگ یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ 1300-1400 سال پہلے کی باتیں کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں میں ویسے ہی رہیں جیسا کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں دشمن. ہم نے کربلا کے ذکر کیا, میں نے پہلا جملہ آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا کہ یہ رسم آزاداری ہے, لیکن رسم آزاداری اس وقت فروٹفل ہوگی جب قدر کربلا تک پہنچا رہے. صرف رسم آزاداری نبھانے سے امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی نہیں حاصل ہو سکتی. جب تک کہ ہم ان اقدار کو اپنی ذات میں اور اپنے معاشرے میں نافذ نہ کر لیں کہ جن کے مجموعے کا نام کربلا ہے, یہ اصل چیز کہ وہ ہمیشہ ہمیں کیا کہتے ہیں. آپ دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی عالم ہماری زندگی میں موجود ہوتا ہے, یعنی خود اس کی بہت بڑی مثال آوا جعفر صاحب, کہ ان کی زندگی میں ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ 10 سے زیادہ نہیں تھے. آج میں دنیا سے ان کی تعریف سنتا ہوں. مولانا مفتی جعفر حسین صاحب, یعنی میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے یہ خود ہمارے معاشرے کی باتیں, اور جب تک یہ اس حوالے سے اصلاح طلب باتیں نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے اس گفتگو کے بیٹھے. کیا ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ جب تک آقا خمینی زندہ تھے تو ان کے لیے مختلف قسم کے برائی کے کلمات تھے, آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ہر ایک کہتا ہے خمینی چاہیے. اس کا فائدہ نہیں ہوتا. جو کچھ آپ کے پاس ابھی موجود ہے اس کو پہچان کر اس کی اتباع کا فائدہ. کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت, علی علیہ السلام کی سیرت و واقعات موجود ہیں, لیکن آپ کو ابھی امام زمان علیہ السلام سے کنیکٹ ہونا ہے. اس طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں امام زمان علیہ السلام کی اتباع میں کام کرنا ہے. بہرحال یہ چند جملے تھے جو ضروری میں نے سمجھا کہ تاکہ مجلس کے مقصد سے یہ باتیں ہم آہنگ ملیں. ایک درود آتا اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے اب ایک دو جملات میں جہل کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہل کی تعریف ہم نے کس طریقے سے بیان کی, کہ جہل حقیقتاً اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو غلط نتیجے اور انجام تک پہنچائے, اور پروردگار اس کو جاہل نہیں کہہ رہا کہ جو بالکل لا علم ہے, بے سواد ہے, وہ کوئی غلط کام کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے جاہل نہیں, بلکہ حقیقتاً جاہل وہ ہے کہ جو علم رکھنے کے باوجود غلط راہ کا انتخاب کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بالکل ڈیفینیشن راسخ ہو جائے. پیغمبر اکرم کی ابتدائی بعثت کے دور میں جب آپ نے اپنی تبلیغات کا آغاز فرمایا تو اس وقت جتنے بھی اکابرین تھے مکہ قریش, ان سب نے حضور کی بھرپور مخالفت کی, اور ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہشام. وہ شخص اس معاشرے میں بہت قابل عالم انسان سمجھا جاتا تھا. کئی افراد ایسے تھے کہ جو پیغمبر اکرم کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یا محمد آپ کی باتیں ہمیں اچھی تو بہت لگتی ہیں لیکن ہم اصل میں اس لیے تذبذب میں پڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عالم شخص یہ ہشام کہتا ہے کہ نہیں محمد ساحر ہے, یہ محمد جادو کرنے والے ہیں, یہ نعوذ باللہ مجنون ہیں, یہ درست بات نہیں کہتے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص عالم نہیں ہے بلکہ ابو جہل ہے. یہاں سے آپ جہل کی تعریف سمجھیے, یہ ابو جہل ہے. ابو جہل یعنی جہالت کا باپ. تو جہل کی تعریف کیا ہوگی؟ کہ جو صحیح درست علم آنے کے بعد غلط نتیجے تک پہنچاتا ہے. کہ پیغمبر اکرم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ ان کی اتباع کرو. اگر پیغمبر کی زبان مبارک سے تبلیغات فرمودات الہیہ سن کے یہ نتیجہ نکلے ان کی اتباع کرو، یہ عقل ہے. جو اس کو سن کے کہیں کہ یہ ساحر و مجنون ہے، یہ جہل نہیں بلکہ جہالت کا بھی باب، یہ تعریف ہے عقل و جہل. قرآن کریم دو جگہ سے بس میں آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اپنی اس گفتگو کو آج کی حد تک تمام کروں. سورہ نساء آیت نمبر 17 اور 18، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. انا للہ انما التوبۃ، بے شک توبہ علی اللہ اللہ پر ہے، یعنی اللہ نے توبہ کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. کس کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالت، جو عمل سوء برے کام کو انجام دیتے ہیں ازرو جہالت. ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو خدا قبول کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ایک جملہ اب یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ توبہ کی تعریف بھی ہمارے اسی موضوع کے ذریعے سے بیان کی جا سکتی ہے، یعنی جہل سے عقل کی جانب پلٹنے کا نام توبہ ہے. توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ جہالت سے عقل مندی کی طرف لوٹنے کا نام. جہل، اب جہل کے معنی بھی آپ کے ذہن میں واضح ہے کہ جہالت انسان کی معلومات کے حصول کے بعد سامنے آتی ہے. یعنی انسان انفارمیشن رکھتا ہے، انسان معلومات کا حامل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت کی راہ پر چل پڑتا ہے. اس جہالت کی راہ پر چل پڑنے کے تین امکانات ہو سکتے ہیں. پہلا یہ کہ انسان اتباع ہوا، اتباع ہوا یعنی کہ صحیح چیز پر توجہ ہی نہ کرے، کسی کے دباؤ میں آ جائے، لالچ میں آ جائے، صحیح چیز پر توجہ ہی نہ کرے. یعنی ایک شخص نے کہا، جیسے اکثر ہوتا ہے، ہم نے سنا تھا تاج کمپنی کا اسکیم، کہ انہوں نے کہا اتنے روپے ہمیں دے دیں اور ہم آپ کے لیے فلاں 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 چیز، اب لالچ میں کہ یہ روپیہ ڈبل ہوگا، ٹرپل ہو جائے گا، آپ نے وہ روپیہ اس کے حوالے کر دی اور اس کے بعد سب ختم ہو گیا. سوچا نہیں، سوچا نہیں، لالچ نے عقل پر پردہ ڈال دیا. ایک جہالت کی وجہ یہ ہوتی، یعنی جہالت کیا؟ غلط نتیجے اور انجام تک پہنچنا. ایک وجہ یہ ہوتی ہے غلط نتیجے اور انجام تک پہنچنے کی کہ انسان توجہ ہی نہ کرے صحیح چیز کی طرف، غفلت میں پڑا رہے، اور لالچ یا کسی اور کے دباؤ میں آ کے غلط انجام تک پہنچے. دوسرا رستہ جہالت کا، دوسرا در جہالت کا کھلتا ہے کہ جب انسان شہوت اور غضب کی اتباع میں مبتلا ہو جاتا ہے. شہوت یعنی خواہشات کی پیروی، کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے؟ اتباع شہوات و طول العمل. سب سے زیادہ خطرہ مجھے تمہارے لیے ان دو باتوں سے، کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے اس دنیا میں زندگی گزارو اور اپنے